أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فإنه ناصر وخير معين. ہماری گفتگو علم عرفان کے شناخت اور تعارف کے بارے میں ہو رہی تھی اور اس کی تیسری نشست اور تیسرا جلسہ آپ کی خدمت میں ہے. اب تک جو گفتگو ہوئی تھی اس میں ہم نے علم عرفان کی تعریف اصطلاح اور اس سے متعلق کچھ نظریات کو بیان کیا تھا. اب یہاں پہ آتے ہیں کہ عرفان کے جسے اسلامی علوم میں قرار دیا گیا ہے یا شمار کیا جاتا ہے اس کی حقیقت, اس کی پیدائش, اس کا ظہور کب سے ہے. یاد رکھیں کہ جب بھی کسی علم کو جاننا ہو تو اس کے لیے تین چیزوں کی شناخت ضروری ہوتی. ایک اس کی تاریخ, اور ایک اس کے اندر آنے والی تبدیلیاں, ظہور جو پذیر ہوتی ہیں مختلف زمانوں میں, اور تیسری چیز جو ضروری ہے وہ اس علم کو پھیلانے یا سکھانے والی شخصیات, ان کا تعارف ضروری ہے. اگر یہ تین چیزیں ہمیں کما کو حاصل ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے علم عرفان یا کسی بھی علم کو سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلے چیز علم کس چیز کا ہو, اس کی تاریخ کا ہو, کب سے کہاں سے کیسے ظہور پذیر ہوا, اس میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں, کن کن لیول سے اور کن کن مراحل سے ہو کے گزرا ہے, اور تیسری چیز کیا ہے, ان شخصیات کا علم کہ جنہوں نے اس کو پھیلایا ہے اور اس کو سمجھ کر اس کے شاگرد بنے اور اس کو آگے تک پہنچایا ہے. یہاں پر جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس اصول ہے, تفسیر ہے, کلام ہے, حدیث ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جو مسلمانوں نے اسلام کے دامن سے لی ہے, تفسیر اسلام کے دامن سے لی ہے, اصول فقہ اسلام کے دامن سے لی ہے, حدیث اسلام کے دامن سے لی ہے, 100% اسلامی ہے, ان میں کوئی شک نہیں ہے. آیا علم عرفان بھی ایسا ہی ہے کہ جو 100% اسلامی ہو؟ پہلا سوال یہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے کوئی خاص قواعد و ضوابط ہیں؟ علم تفسیر کے خاص قواعد و ضوابط ہیں, صحیح اصول کے, فقہ کے, حدیث کے, حدیث شناسی جب آپ پڑھیں گے تو اس میں کیا ہے, خاص قواعد و ضوابط ہیں. بس خالص علم عرفان اسلامی ہے, خاص قواعد و ضوابط ہیں, آیا اس طرح سے کوئی علم ہے؟ ایک, یا طب یعنی میڈیکل اور ریاضیات کی طرح سے ہے جو باہر سے اسلام میں داخل ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, آیا یہ ہے, اور اسلامی تمدن نے اس کو پلا بڑھا کر, اس کی تربیت کر کے, اس کی نوک پلک سوار کے اس کو آگے بڑھایا ہے, یا یہ کہ نہیں کوئی اور چیز ہے, یہ کوئی تیسری قسم کی کوئی چیز ہے. بس تین نظریات ہو گئے. ایک یہ کہ خالص اسلامیت کے خاص قوانین ہیں, آیا اس طرح ہیں, آیا یہ غیروں کا علم تھا اور پھر اسلام میں آیا, اسلام نے اس کو کہا کہ اس کی جو غلط چیزیں تھیں صاف ستھری کی اور اس کو آگے بڑھایا ہے, یا یہ کہ تیسرا کوئی نظریہ. اب ان تینوں پر بحث کی گئی ہے. عرفا جو خود اس علم کے ماننے والے ہیں, مروج ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شق اول کو مانتے ہیں, وہ پہلا پوائنٹ کہ ہم نے اسلام سے لیا ہے. 100% ہم یہ کہیں کہ اسلامی ہے, جیسے قرآن کا تفسیر ہے یا حدیث ہے یا فقہ ہے یا اصول ہے, اس طریقے سے نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اپنے اصول و قوانین ہیں جو اسلام سے بالکل مطابقت رکھتے ہیں, کہیں تصادم نہیں ہے. ممکن ہے عمل میں کہیں ہمیں معاشرے میں تصادم نظر آئے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اصول کی حد تک, قانون کی حد تک اور آئین کی حد تک جو ہے ہم تمام چیزیں اسلام کی شریعت کے مطابق اور اسلام کے اصولوں کے مطابق لیتے ہیں, اور وہ اس صورت میں حاضر, وہ دوسری اور تیسری راہ اس کو حاضر نہیں ہے, اس کے لیے حاضر نہیں ہے کہ اس کو قبول کریں کہ ہم دوسرے اور تیسرے لیول سے ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. بعض کہتے ہیں کہ بعض مستشرقین, مستشرقین کون ہیں, کہ جو اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں, مسلمان نہیں ہوتے, اسٹڈی کرتے, مستشرق استشراق کرتے ہیں, شرقی علوم کو حاصل کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ عرفان کی بہت ساری ایسی تعلیمات ہیں کہ جو اسلام سے, عرفان سے باہر سے اندر آئی ہیں. توجہ کیجیے گا, مستشرقین کا دعویٰ یہ ہے اور اصرار ہے کہ لطائف و دقائق عرفانی اور اس کی تمام افکار و نظریات اسلام سے باہر سے اسلام میں آئے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ اس کی روٹس جو ہیں وہ ہمیں مسیحیت یا عیسائیت کرسچینٹی میں ملتی ہیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ عوام گریزی، شادی نہ کرنا، عزلت اور گوشہ نشینی، اس قسم کے جو افکار و نظریات پائے جاتے ہیں. 40 دن کا روزہ، ٹھیک ہے نا، ان کی 40 دن کا روزہ، وہ روزے کی شکل کیا اس سے ہمیں ہمیں فی الحال کوئی کام نہیں ہے. الغرض یہ کہ اس قسم کی جو معاشرہ گریزی ہے، ان کے شادی نہ کرنا امر مقدس ہے. ننس ان کے فادر جو ہیں مثلا وہ مجرد زندگی گزارتے ہیں، بیچلر زندگی گزارتے ہیں، لہذا ان سے بہت سارے نظریات جو ہیں وہ آئے ہیں. یا بعض نے کہا ہے کہ بہت سے فلسفی نظریات، افلاطونی نظریات جو ہیں، یونان کے نظریات جو ہیں یہاں پر آئے ہیں، افلاطون، ارسطو، فیثاغورس اور اسی طرح دوسرے جتنے بھی بڑے بڑے فلاسفہ آئے ہیں ان کے نظریات کو مختلف شکلوں سے مرج کر کے اس کو عرفان کی صورت میں ڈالا گیا اور عرفان جو اسلام میں آ گیا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ نہیں، یہ کوئی الگ سے ہی کوئی چیز ہے. تو کہتے ہیں کہ جو عرفا کے مخالف افراد ہیں، عرفان کے مخالف افراد، حتیٰ کہ آج بھی، یعنی حتیٰ کہ آپ کو ایک زمانے میں فلسفہ عرفان پڑھنے والوں کو کافر تصور کیا جاتا تھا. اصل پھر بھی حوض علم قم میں تو پھر بھی آپ عرفان اور فلسفہ پڑھیں گے، لیکن آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو عرفان بحث علم اور فلسفہ تو بالکل ہی نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے. اس کو نجیس سمجھتے ہیں یا اس کو اس پہ قدغن لگائی جاتی ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا. بہرحال تیسرا نظریہ یہ ہے کہ اسلام نے تعلیمات دی ہیں اور عرفان نے آ کر اپنی کچھ تعلیمات کو اسلام سے لیا ہے. ہم نے کہا تین نظریات ہیں، یا اسلامی ہیں یا غیر اسلامی، یعنی باہر سے اندر آیا اور اسلام نے اسے قبول کر کے آگے بڑھا دیا کلیئر کر کے. تیسرا نظریہ کیا ہے کہ نہیں، کچھ چیزیں انہوں نے اسلام سے لی ہیں اور کچھ چیزیں ان کی مشربی ہیں، یعنی ان کا ذوق ہے، ان کا شوق ہے، ان کا مزاج ہے، اس کو شامل کر دیا گیا ہے. مثلا کلامی، فلسفی اور مشرقی افکار جو تھے ان پر اثر انداز ہوئے اور انہوں نے اس کی کاٹ جھاڑ کر کے کچھ چیزیں لیں اسلام سے اور اس کو کاٹ جھاڑ کر کے ایک اسٹیچو کھڑا کر دیا جس کا نام انہوں نے عرفان رکھ دیا ہے. ہو کہتے ہیں کہ اب یہ پوری بحث ہے، اب ظاہری بات ہے کہ ہر ایک کے اپنے نظریات ہیں، لیکن حقیقت یہ شیخ متحری یہ کہتے ہیں کہ یہ 100% اسلامی نظریات سے مطابقت رکھنے والا کہ علم ہے. ہم خارج کی بات نہیں کر رہے ہیں، عمل اور پریکٹیکل کی بات نہیں کر رہے ہیں، خانقاہوں کی یا صوفیزم کی محفلوں کی اور محفل سماع و محفل رقص کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ان نظریات کی بات کر رہے ہیں جو خالص عرفان نے بحیثیت علم ہمیں دیا ہے. واضح بات ہو. اب کہتے ہیں کہ عرفان اسلامی اس صورت میں آگے بڑھا اور اس نے کیا کیا، لوگوں کو جذب کرنا شروع کیا. لہذا ان میں سے جو تینوں نظریات ہیں ان کو الگ الگ جو ہے وہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ کون کس مقام پر کتنا سچا اور کتنا نادرست ہے. اب یہاں پہ انہوں نے بات کی ہے کہ نظریہ اول کے طرفدار اور نظریہ دوم کے طرفدار، دونوں کم و بیش، ٹھیک ہے نا، وہ اس بات کے مدعی ہیں کہ اسلام سادہ ہے، بے تکلف ہے اور عام فہم ہے. نظری اول اور نظری دوم کے افراد مدعی ہیں، دعویٰ کرتے ہیں اسلام سادہ ہے، معقد نہیں ہے، پیچیدہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ بہت زیادہ زور لگانا پڑے، ٹھیک ہے، یا صعب الفہم کہا، صعب الفہم کہا جائے کہ فہم میں نہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی مشکل ہو. تو کہتے ہیں کہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم اگر عرفان کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کے معقد و پیچیدہ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، اس کے بعض غیر اسلامی نظریات کی وجہ سے کرتے ہیں. اب ان کی نظر میں کیا ہے کہ اس چیز کو کہتے ہیں یہ غیر اسلامی ہیں عرفان کے نظریات کو، ٹھیک ہے نا. اب وہ جب ڈیٹیل میں جائیں گے پھر آپ وہاں پڑھیں گے، ہم یہاں پر ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں، صرف آپ کو ایک تعارف کرا رہے ہیں. ہو درود بھیجے محمد والے محمد پر. لیکن کہتے ہیں کہ عرفا کہ جو جن کا مایہ حیات توحید الہی ہے وہ کبھی ایسا نہیں کرتے, بلکہ وہ ہمیشہ اپنی معرفت کو, اپنی ریاضت کو, اپنی عبادت کو توحید ہی کے سائے میں قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ وحدت وجود, خدا کے شؤون اور اسماء, صفات و تجلیات کے بارے میں ایک خاص نظر رکھتے ہیں, لیکن یہ جو نظر ہے ان کی یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوتی ہے. اسی طرح عشق و محبت خدا, فنا در خدا, فنا فی اللہ, بقاب اللہ, ٹھیک ہے نا, یہ جو مختلف ہم اصطلاحیں سنتے ہیں, یہ جو پہلے نظریہ اور دوسرے نظریے کے افراد ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب بنائی ہوئی ان کی باتیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, جبکہ نہیں, اس کا ہمیں تاریخ میں حوالہ ملتا ہے. ہمیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ حب خدا رکھتے ہیں وہ بھی اس میں شدید ہوتے ہیں, سخت ہوتے ہیں, اٹل ہوتے ہیں. خوب کہتے ہیں کہ مثال کہتے ہیں صحابہ میں بہت سارے افراد ایسے تھے, ایک صبح کو رسول اللہ اپنے اصحاب کے پاس آئے, غالباً جہاں تک میرے ذہن میں ہے وہ اصحاب صفوہ تھے. ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس کے چہرے سے عبادت کے آثار نمودار ہو رہے ہیں, تو کہتا کیف اصبحت, تم نے کیسے صبح کی ہے؟ کہتے اصبحت موقناً یا یقیناً, میں نے حالت یقین میں صبح کی ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں تیرے یقین کی علامت کیا ہے؟ تو کہتا ہے میں یہیں سے جنت و جہنم کو دیکھ رہا ہوں, اس دنیا میں کشف کر رہا ہے جنت کیا ہے اور اہل جنت کون ہے, اس کی نعمتوں کو محظوظ کر رہا ہے کہ جو اہل جنت ہیں وہ نعمتوں کو کیسے استفادہ کر رہے ہیں. میں جہنم اور اہل جہنم کو دیکھ رہا ہوں, اور اہل جہنم کی صدائے دردناک کو جو عذاب الہی کی وجہ سے سن رہا ہوں, محسوس کر رہا ہوں. اس نے کہا پھر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے کون سے صحابہ جنتی کون سے جہنمی ہیں؟ اس نے کہا خاموش, یہ اجازت نہیں ہے, اس سے بڑے مسائل ہو جائیں گے. خیر, اس لیے کہ جب تک عمل نہیں کیا لہذا کیا ہے, اب وہی چیز جو حضرت خضر علیہ السلام نے کی تھی, خراب کر دی کشتی, تم نے خراب کر دی, خاموش, میں نے کہا تھا نا صبر نہیں کرو گے, اچھا سوری. پھر آگے گئے بولا بچوں کو قتل کر دیا, میں نے ارے بچوں کو قتل کر دیا آپ نے, خاموش, میں نے نہیں کہا تھا, اچھا سوری. تیسری دفعہ ان کا اب ہاتھ فراق ہوں بہن ہے وہ بہن ہے, بس اب چھٹی ہے تمہاری, تم اس کلاس عرفان میں نہیں آ سکتے. کیونکہ بہرحال سخت, حضرت موسیٰ کے لیے تحمل کرنا سخت ہے, تو عام عوام کے لیے کتنا سخت ہوگا آپ یقین کیجیے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے ہمیں صحابہ رسول میں افراد نظر آتے ہیں, مثالیں نظر آتی ہیں کہ جو سہل سور کے عرفانی رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا, خوب اس کے بعد کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں نظریات رکھنے والے کے نظریات کو قبول کرتے ہیں, لیکن شہید مطہری کے نظریہ ہے کہ ہم نے جتنی اسٹڈی کی ہے ہم نے عرفان کو تقریباً اسلام کے مطابق پایا ہے, صحیح, اور ممکن ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں, لیکن ان کی نیت اچھی تھی, ان کی نیت بری نہیں تھی. ممکن ہے بعد میں آنے والے وقتوں میں لوگوں نے اس میں کوئی تحریفات کر دی ہوں, اضافے کر دی ہوں, اور اس میں بیل گوٹے لگا دی ہوں اپنی طرف سے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ان کی نیت بری نہیں تھی, اور نہ ہی جو ہے انہوں نے اس چیز کو غیر اسلامی علوم سے لیا تھا. اور کہتے ہیں کہ اس عرفان جو ہے اپنی جان کو, اپنی روح کو اسلام سے لیتا ہے. خوب اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں پر قرآن کریم میں کچھ اشارے ہمیں ملتے ہیں علم عرفان کی جانب, ظاہری آیات میں عرفان ہی کی تائید میں ہمیں اشارے ملتے ہیں. مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ, اینما تولوا جس طرف بھی تم چہرہ کرو گے, فثم وجہ اللہ وہاں پر خدا کا چہرہ ہے. اور چہرے سے مراد یہ چہرہ ہے, کو یا چہرہ مراد کون سا ہے, اور یا دوسرا چہرہ مراد ہے, صحیح. تم جہاں آخر جہاں ہوا وہاں کو اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے, صحیح. वो तुम जहाँ पर भी हो तो फिर क़िबला रुख होने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए उरफा के नज़दीक मस्जिद का तसव्वुर एक वसीतर माना में है। वो कहते हैं मस्जिद फ़िक़ही तौर पर उस मकान को कहा जाता है जो अल्लाह की इबादत की नीयत से जिसकी बुनियाद रखी जाए, सीगा पढ़ा जाए, तो उसके अहकाम हैं, उसके आदाब हैं, उसके वाजिबात हैं, उसके मुस्तहबात हैं। लेकिन मस्जिद उरफा के नज़दीक पूरा आलम मस्जिद है फ़ख़्र मोमिनीन के, जहाँ पे सजदा किया जाए। ये सजदे के लिए साथ आज़ा झुकाने ज़रूरी नहीं है, इस सजदे के लिए क्या है, दिल का झुकना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि उरफा नमाज ज़ाहिरी के मुनकर हैं। अक्सर लोग तो ये तो कोई नई मस्जिद बना दी इन्होंने और दिल को झुका लिया, दिल अच्छा होना चाहिए, अक्सर लोग यही कहते हैं ना, दिल अच्छा होना चाहिए। तो कहते हैं कि वसी तर मफहूम रखते हैं। अब उसको क्या है, कौन सी बात कहाँ कब कैसे कहनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आयतुल्लाह शाह आबादी इमाम खुमैनी के उस्ताद इरफान, इमाम खुमैनी ने अय्याम जवानी में और उनके एक दोस्त ने आयतुल्लाह शाह आबादी दरख्वास्त की किताब में इल्म इरफान सिखाए। उन्होंने कहा तुम्हारे काम का नहीं, उन्होंने कहा नहीं सिखाया। तो ये दो दोस्त इमाम खुमैनी और उनके दोस्त जाते थे और कहते थे कभी कभी वो गायब हो जाता लेकिन मेरी कोई छुट्टी नहीं होती थी। तो आयतुल्लाह शाह आबादी एक दर्ज दे रहे थे तो बहुत ही सख्त बातें दे रहे मस्जिद में बैठे कह रहे थे। तो इनकी हज़रत इमाम खुमैनी ने या किसी शागिर्द ने उनसे कहा कि आगा कुछ ख्याल कीजिए, लोग जो हैं वो सुन रहे हैं आपकी बातें, हज़म नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा, ये कुछ कुफरियत इनके कानों में भी चली जाए। यानी अज़रा मज़ा का, यानी इनको भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाँ कुछ इस किस्म की बहसें हैं कि जो उनके किया जाए। तो कहते हैं कि ये हमें कुरान करीम आईना मातवल्लु थम्मा वजहुल्लाह, तुम जहाँ पर भी चेहरा करो रुख करोगे खुदा वह मौजूद है। और क्या मतलब है, जिस तरफ आग उठाऊँ तेरी तस्वीरें हैं, जो एक शेर है, यानी जिस तरफ आप उठाएंगे खुदा की तस्वीर नज़र आएगी। ये तस्वीर ज़ाहरी पिक्चर तस्वीर नहीं, इमेज नहीं है, ये क्या है, ये मखलूक़ात के रंग से दर हकीकत खुदा को पहचानना उसकी तस्वीर नज़र आएगी। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, सूरह वाक़िया आयत नंबर 85 में कहा वनहनु अक़रबु इलैहि, यानी हम उस इंसान से भी ज़्यादा उसके नज़दीक हैं। यह हबलुल वरीद कहा है कि शहरत से ज़्यादा करीब है, शहरक से ज़्यादा और क्या, यानी मेरी शहरक मेरे अंदर है तो मुझे एहसास है खुदा कह रहा है, इससे ज़्यादा करीब कौन है, वो खुदा की हस्ती खुदा की ज़ात है। वो कहते हैं ये वो मफाहीम हैं कि जो उरफा की ज़बानों में इस्तेमाल हो, जैसे मैंने मस्जिद का कहा, जैसे मैंने कहा कि मिसाल के तौर पर हुआ माकुम, वो तुम्हारे साथ है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि उरफा ये कहेंगे नमाज़ पढ़ना छोड़ दें आप, भाई आप इधर क़िबला इधर है आप इधर नमाज़ पढ़ने लगे, नहीं, ये मुराद नहीं होती है। वो शरीयत तरीक़त और हकीकत वाला जो मसला हमने तय किया था दूसरे दर्स में, वो यही था कि जो सही उरफा हैं वो हमेशा आखिर तक क्या करते हैं, वो शरीयत पर अमल पैरा होते हैं। जो सूफी मुनहरिफ लोग होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, एक वक्त तक अंजाम देते हैं, उसके बाद शरीयत को छोड़ देते, कहते हैं कि अब हमें ज़रूरत नहीं है शरीयत के लिबाज़ के, हम हकीकत तक पहुँच गए हैं। या मसलन मिसाल के सूरह हदीद आयत नंबर 3 में कहा हुवल अव्वल वल आखर वल ज़ाहिर वल बातिन, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन। अब खुदा नाना खुद कह रहा है कि वही अव्वल है, वही आखिर है, वो ज़ाहिर भी और बातिन भी है, ठीक है ना। अब अगर इसमें मौला अली का वो पहला खुतबा पढ़ेंगे आप तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। वो एक है जिसका दो नहीं है, वो खारिज है लेकिन बाहर नहीं है, वो अंदर है लेकिन दाखिल नहीं है। बड़ा खूबसूरत खुतबा है मौला अली का, वो पढ़ें तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, फिर उसमें यानी वो बारीकियाँ खुलती चली जाती हैं। तो यहाँ पे ये कहा कि वो ज़ाहिर है, हुवैदा है, मतखिब तहता तहताज इला दलील, इमाम हुसैन का जो सूर जो दुआ अरफा में जो कॉल है, तो गायब कब था कि जुझे तुझे पहचानने के लिए क्या दलील की ज़रूरत हो। तो कहते तू ज़ाहिर है, हुवैदा है, आश्कार है, ये कौन पहचानेगा, ये वो पहचानेगा जिसके जिसके दिल की आंखें खुली हों। अलगर्जी के ऐसी बहुत सारी आयत आपको मिल जाएंगी, खुलासे के तौर पर उन्होंने यहाँ पर सिर्फ नकल किया है। کہتے ہیں کہ علم عرفان میں اس قسم کی چیزوں کو ایک خاص اصطلاحوں کی صورت میں استعمال کیا ہے، وہ حالت کیا ہے، وہ کیفیت کیا ہے، وہ تصورات کیا ہوتے ہیں، ان کو اصطلاحوں کے طور پر استعمال کیا. ہر علم اسی طرح ہوتا ہے. ہر علم کیا کرتا ہے، اپنی کسی خاص حالت کے لیے کیا ایک اصطلاح وضع کرتا ہے. مثلا جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو تمہیں دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اب ہر دفعہ میں یہ نہیں کہوں گا، میں کہوں گا مصلی. مصلی یعنی نماز پڑھنے والا جو صلات پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اصطلاح قائم ہو گئی. صائم جو روزے سے، مثلا عرض کر رہا ہوں، جو روزہ رکھتا ہے صبح سے شام تک، جس پر نو چیزیں حرام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسے مصلی کہا جاتا ہے. اور اگر نیت نہ کرے اور غسل نہ کرے اور الٹی کر دے جان بوجھ کے، اس کو تو پوری تفسیر تو نہیں کہیں گے. آپ کہیں گے صائم. صائم یعنی ایک اپنے اصطلاح بنا مصلی، ٹھیک ہے. مخمص، جس کا خمس نکال دیا ہو، وہ خمس جو سال کے آخر میں بچت پہ یا انعام پہ یا مثلا فلاں چیز پہ نکلے گا، اس کا پانچواں حصہ یا 20% نکالا جائے گا. اس کے یہ احکام ہیں شرعی ہے، اس کا آدھا حصہ سہم ہے، آدھا حصہ میں سعادت نہیں. آپ نے کہا مخمس خمس ندارت، ٹھیک ہے. مخمس جس پہ خمس نکال دیا، وہ خمس ندارت جب تک کہ وہ اپنی اصل فارم میں، اصل حالت میں باقی ہے. اصطلاح استعمال کی جاتی ہے علم عرفان میں بھی، یہی اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں. مثلا انہوں نے ان آیات کو کہ جو خدا سے ملاقات، مثلا سورہ انشقاق، یا ایوہ الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان انک کادح، تو محنت کرنے والا سا، یا ایوہ الانسان انک کادح کدحا، محنت کرنے والا، محنت کر بالکل سر توڑ کے، فملاقی، تو پھر تم اس سے ملاقات کرو. یہ ملاقات کیا ہے؟ یہ وہ در حقیقت اس کو عرفا لقاء اللہ کے نام سے جانتے ہیں یا رضوان اللہ کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی خدا سے ملاقات، یعنی خدا سے ہم کلام ہونا. اس لیے آپ کو بہت سی آیات میں ملے گا کہ خدا بہت سے لوگوں کے نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا نہ ان سے کلام کرے گا. یعنی اس کا مطلب کہ خدا بہت سے لوگوں جن سے کلام بھی کرے گا اور خدا نظر کرم بھی ڈالے گا. خود عرفا کہتے ہیں یہ لذت کہ خدا مجھ سے کلام کر رہا ہے یا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ میرے لیے بہت ہے. علم ہوں حالی دفع بے سوالی. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مدد کے لیے فرشتے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ علم ہوں حالی، میرا خدا جانتا ہے نا میں کس عالم میں، کفا بے سوالی، مجھے سوال کرنے کی ضرورت. یعنی ملنگانہ جملہ ہے، عاشقانہ جملہ ہے حضرت ابراہیم کا، وہ جانتا ہے میں کس عالم ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے. خوب کہتے ہیں یہ آیات لقاء اللہ اور رضوان اللہ سے متعلق جو ہے آیات ہیں. یا اسی طرح مثال کے طور پر سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. والذین، جن لوگوں نے جہاد کیا ہماری راہ میں، جاہدوا، جہاد کیا، فینا، ہماری راہ میں، لنہدینہم، ہم یقیناً حتماً ان کو، لام لام تاکید اور نون ثقیلہ، نہدینہم سبلنا، ہم یقیناً ان کو ہدایت کریں گے اپنے راستوں کی، یعنی ان کو قرب عطا کریں گے. یا مثال کے طور پر قرآن کریم نے نفس کو کہا کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے، قد افلح من زکاہا، فلاح وہ پایا جس نے اس کو تزکیہ کیا، پاک کیا، وقد خاب من دساها، اور ناکام و نامراد وہ ہوا کہ جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا، یعنی خواہشات میں ملا دیا. خوب یہ کیا ہے؟ یا مثلا کہا ہے کہ تسبیحات کرتی ہیں خدا کی مخلوق، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، لیکن کیا ہے، وہ تسبیح، ہر چیز تسبیح کری. حتیٰ کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تک تمہارا کپڑا میلا رہتا ہے وہ تسبیح خدا چھوڑ دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے، اگر اچھی صورت میں، جہاں لباس میلا ہوا، آپ لباس میلا پہنے ہوئے ہیں، اس نے تسبیح کرنی چھوڑ دی، مگر یہ کہ اس کو پاک کر لیا جائے. اور حدیث ہے، قلم چھٹے امام صاحب نے لکھی ہے، نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی پرندہ شکار نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ تسبیح خدا ترک کر دیتا ہے، تو اس کی اجل آ جاتی ہے. یہ صرف انسان کو اختیار دیا، مرتے دم تک انسان کے لیے در توبہ کھلا. تو کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ تمام ذرات جہاں جو ہے تسبیح و تمجید و خدا کرتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پودے سنتے نہیں تھے, آج جو ہے پودوں کی حس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے. پودے سنتے ہیں, وہ والا قصہ نہیں کہ رسول اللہ جو ہے تنے پہ آ کے جو ہے وہ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے, کھڑے ہوتے تھے, پھر ممبر بنا دیا تو تنے سے رونے کی آواز آ رہی تھی. یہ کیا ہے؟ یہ وہ حقائق ہے. پھر رسول اللہ نے آ کے اس کو اپنے آغوش میں لیا تو ایسے خاموش ہوں گے جیسے ایک روتا ہوا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں آ جائے. یا کنکریوں کا آ کر شہادت دینا, خوب یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ عرفان کی وہ صورتیں ہیں کہ جو مختلف انداز سے ہمیں بتائی گئی ہیں کہ قرآن میں, سیرت نبوی میں, سیرت صحابہ میں, سیرت آئمہ میں ہمیں عرفان کی مختلف شکلیں ملتی ہیں. بعد میں آنے والے زمانے میں لوگوں نے اس کے لیے ایک وضاحت, اس کے لیے اصطلاحات استعمال کی ہیں تاکہ اس کو ایک علم کی صورت میں مدون کیا جا سکے. درود بھیجیے محمد والے محمد کا. اس کے بعد کیا؟ خوب, مثلا وہ والی روایت جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی نوجوان والی, وہ یہاں پر درج ہے. فرمایا کیف اصبحتا, کیسے تم نے جو ہے وہ صبح کی ہے؟ تو وہ کہتا ہے اصبحت موقناً, حالت یقین میں صبح کی ہے. تو فرماتے تمہاری یقین کی علامت کیا ہے؟ کہتا ہے یقین کی علامت یہ ہے کہ میں غم و اندوہ میں رہتا ہوں, خدا سے دوری کے غم نے مجھے نڈھال کر دیا ہے, جو مجھے راتوں کو جگاتا ہے اور دنوں کو حالت روزہ میں ہوتا ہوں عشق خدا میں. اور جو کچھ بھی خدا نے دنیا و مافیہ میں پیدا کیا ہے مجھے کوئی لذت نہیں, اور میں عرش پروردگار کو دیکھ رہا ہوں جہاں لوگوں کے لیے میزان رکھ دیا گیا ہے, لوگ محشور ہو گئے ہیں اور ان کے درمیان جو ہے اہل بہشت اور جہنم کو دیکھ رہا ہوں. واضح طور پہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں, اور رسول اللہ اس کی تائید کرتے ہیں, یہ نہیں کہتے تم نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہو. اور ان کی آوازیں سن رہا ہوں, وہ اگر کھا کے خوش ہو رہے تو آوازیں آ رہی ہیں, وہ جہنم کے عذاب میں تو آوازیں آ رہی ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے قلب کو اللہ نے نور ایمان سے منور کر دیا, پھر کہا کہ شاباش اپنی اس حالت کی حفاظت کرنا, اگر حفاظت نہیں کرو گے یہ چند دن رہے گی, یہ غائب ہو جائے گی. فرمایا کہ تمہاری سب سے بڑی حاجت کیا ہے؟ کہا کہ شہادت. تو نوجوان نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ خدا مجھے شہادت نصیب کرے. کہتے ہیں کچھ ہی دن نہ گزرتے کہ غزوہ پیش آیا اور وہ نوجوان اس میں شہید ہو گئے. الغرض یہ کہ قرآن کریم میں اس طریقے سے ہمیں, سیرت نبوی میں اس طریقے سے اشارے ملتے ہیں. اب آئیے خود نہج البلاغہ کی جانب. ٹھیک ہے, نہج البلاغہ کی جانب آئیے تو اس میں بھی ہمیں کچھ اشارے نظر آتے ہیں کہ جس کو علم عرفان کی جانب ہم لے جاتے ہیں. مثلا خطبہ نمبر 220 میں فرمایا کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی جعل الذکر جلاء للقلوب, اللہ تعالی نے اپنے ذکر کو جلا کا باعث قرار دیا ہے انسانوں کے دلوں کے لیے, یعنی جس سے کیا جلا پاتے ہیں. جلا یعنی زندہ, مردہ جلانا کہتے ہیں نا, جلانا نہیں, مردہ جلانا, یعنی مردہ اس کو جو حیات دے دے. اللہ کا ذکر در حقیقت کیا ہے؟ وہ دلوں کو جلا دینے والا ہے, دلوں کو زندہ کرنے والا ہے. تسمو بہی بعد الوقرت و تبصرو بہی بعد الاشوت. خوب کہتے ہیں کہ اس ذکر کے ذریعے سے قلوب جو ہیں سنگینی کے بعد شنوا ہو جاتے ہیں, مادی اور مادی خواہشات کی سنگینی اور گراوٹ اور ثقل اور ان کا وزنی ہونا ان کے کانوں سے ہٹ جاتا ہے, تو ان کے دل کے کان کیا کھل جاتے ہیں. اس لیے ہم جب زیادہ کھاتے ہیں تو کیفیت بڑی عجیب سی بھاری بھاری ہوتی ہے, پڑھنے کا دل, غور و فکر, عبادت کا دل نہیں چاہتا. جس دن آپ کم کھائیں گے مباحثہ اچھا ہوگا, چاقو چوبند ہوں گے, مثال کے طور پر غور فکر کریں گے اس کا نتیجہ آئے گا. तो दिल संगीतज़ादा खाने से दिल मुर्दा होता है। मन युहिब्बु अन युनव्विरा क़ल्बहू युक़ल्लिल ग़िज़ाअहू, जो चाहता है दिल नूरानी हो तो वो अपनी ग़िज़ा को कम करे, क्योंकि तो बहरहाल उसकी संगीनी की वजह से इंसान के मिजाज और सेहत पर और फिर उसका असर गौर फिक्र पे होता है, नूरानियत पे होता है। तो मौला अली कह रहे हैं कि तस्मा बिही बादल वक़रा, वक़रा जो है यानी संगीनी को कहा जाता है, उनके दिल जो हैं वो संगीनी को छोड़कर गोश शनवा उनके खुल जाते हैं, वाह हो जाते हैं। वो पस शबकूरी बीना मिशवान, वो तुबसर बादल अशवा, इशा अशवा यानी जब अंधेरा छा जाता है तो कहते हैं उसके बाद क्या है, वो मादियत की तारीखें उनके सामने से छट जाती है और नूर खुदा उन पर मुतजल्ली होता है उन कुलूब की वजह से। उसके बाद वतनकाद बिही बादल मानदा, और सरकशी के बाद ठीक है ना वो निजात हासिल करते हैं, सरकशी के बाद वो मुती हो जाते हैं, ठीक है। मानदा यानी अदावत और दुश्मनी और संगीनी के बाद क्या है कि वो इताअत गुजार हो जाते हैं, यानी वो शैतनत और इंसान की मनफी सफ़ात को छोड़ते हैं, जितना छोड़ते चले जाते हैं उतना ही खुदा के राम और मुती होते चले जाते हैं। वमा बरहालिल्लाह अज़्ज़त आला ओ फिल बुरहत बादल बुरहा व फिल ज़मान अल फतरात इबादुन नाजाहुम फी फिक्रहिम व कल्लमहुम फी ज़ात अक़ूलिहिम, और फरमाते हैं कि खुदा की सीरत ये रही मा बरहा लिल्लाह अज़्ज़त आला, जिसकी ये निशानियाँ जिसकी नेमतें जो हैं बहुत अजीम हैं, फिल बुरहत बादल बुर, एक ज़माने के बाद दूसरे ज़माने में, यानी कोई ऐसा ज़माना नहीं कि जिसमें कोई ऐसे अफराद ना हो जिनसे खुदा राबता ना रखता हो। फिर ज़मान अलफ़तरात, ज़माने के मुख्तलिफ फ़ासलों में मुख्तलिफ अहदों में अहदों में मुख्तलिफ वक्तों में टाइम्स में क्या करता है खुदा, इबादों कुछ ऐसे इबाद हैं, ठीक है ना, फिल बुरहते खूब इबादन इबाद हैं, ये उसकी खबर आई है। नाजा हूँ फी फिक्र हूँ, जो उनकी फिक्रों में उनके नफ्सों में उनसे सरगोशी करता है, मुनाजात यानी सरगोशी यानी कलाम इलाही है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि खुदा के कुछ ऐसे मर्दान खुदा हैं कि दर उनके अफकार में उनके नफ्सों में खुदा उनसे राज की बातें करता है। वकल्लमहुम फी ज़ात अक़ूलिहिम, और उनकी अक्लों में उनके साथ बातें करता है, यानी खुदा दर हकीकत उनसे बराह रास्त जो है गुफ्तगू करता है। इसको अगर दूसरे अल्फाज में देखना चाहें मैं इत्तकुल्लाहा व युअल्लिमुकुमुल्लाह, इसकी वाज़ेह तरीन सूरत यही है, सूरह बकरा की सबसे बड़ी आयत, कुरान की सबसे बड़ी आयत सूरह बकरा में, सूरह बकरा की सबसे बड़ी आयत के आखिर में जुमला है वत्तकुल्लाहा वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, तुम अल्लाह का तक्वा अख्तियार करो खुदा तुम्हें तालीम देगा। बाद उरफा के बारे में उन्होंने खुद खुदा से तौहीद सीखी है, खुद इमाम हुसैन का जुमला है कि तू खुद अपने ऊपर दलील, अंता दललता नहीं आलाए, तेरा वजूद ना होता तो हम तुझे ना पहचानते, वाज़े बात। तो ये सब क्या, ये इरफान के इशारे हैं कि जो दर हकीकत हमें नज़र आते हैं। या मसलन खुतबा नंबर 218 में फरमाया कद आहया अक्लहू, वो इंसान जो खुदा को पा लेता है वो क्या करता है, अपनी अकल को अपनी अकल और खैरत को ज़िंदा करता है, वो ख्वाहिशात के तले दब नहीं जाती, उसकी उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो क्या है ज़िंदा हो जाती हैं। वो अमात नफ्सहू, अपनी ख्वाहिशात नफ्स मरत ख्वाहिशात तवज्जुहात मैलानात रुझानात हैं उनको क्या करता है मार डालता है खुदा के नज़दीक। जिसको अभी मिसाल के तौर पर भी आपने खूबसूरत जुमला सुना शहीद कासिम सुलेमानी का कि शहीद वो होता है जो दुनिया में शहीद हो चुका हो, मूतु कबल अंतर मूतु, मरने से पहले मर जाओ। जो इंसान मरने से पहले मर जाए ख्वाहिशात नफ्स को मार दे, जो इंसान शहीद हो जाए यानी गवाह बन जाए, अब शहादत मुराद यानी जिस्मानी शहादत दिए यानी शहादत दे खुदा की, अशहदु अल्लाह ज़बान से कहना अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, واشهد ان محمد عبده ورسوله کچھ اور ہے، لیکن شہادت دینا، گواہی دینا، گواہی کون دیتا جو حاضر ہو؟ تو خدا کو دیکھے گا، جانے گا، پہچانے گا، وہی گواہی دے سکتا ہے. تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ وہ معنوی شہادت ہے کہ شہید جسمانی سے پہلے شہید روحانی ہونا شرط ہے. یہ وہی چیز ہے. وہ امات نفس، وہ اپنے نفس کو، خواہشات نفس کو مار ڈالتا ہے. مار ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کنٹرول کر لیتے. جب کنٹرول کر لیتے خود بخود دم توڑ دیتی ہیں. یہاں مارنے سے مراد یہ نہیں امام خمینی نے کہا کہ آنکھوں میں سیزر ڈال لو، کانوں کو بند کر لو، ہونٹوں کو سی لو، شادی نہ کرو، گھر بار کو چھوڑ کے جنگل میں چلے جاؤ. کہا کہ اپنی ان خواہشات کو لگام دو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ امات نفس سے مراد کیا؟ خواہشات کو مار دینا ہے. کچلنے آگاہ ہماری ایک بڑے خواہشات ہے نا، اس کو مار دینا چاہیے، کچل دینا چاہیے نفس کو. نہیں، مراد یہ نہیں. بڑی خوبصورت تعبیر شہید مداری نے اس کو استعمال کیا، بحث کی ہے غالباً یہاں پر بھی اور دوسری کتابوں میں بھی، بڑی خوبصورت بحث کی. نفس کو کچلنے سے کیا مراد ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں قد افلا من زکاہا وقد خاب من دساہا. ایک طرف کہتے ہیں تکریم کرو، ایک طرف کہتے ہیں اس کی اہانت کرو. مراد کیا ہے؟ اس کو شاباش دیں یا اس کو تھپڑ لگائیں؟ اب لوگ یہاں پہ خلط ملط کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو وہ کوئی گڑمبا صورت کو نیا اچار بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں قد احیا عقلہ اماتا نفسہ حتی دق جلیلہ، یہاں تک کہ اس کے وجود میں جو موٹی چیزیں تھیں وہ باریک ہو جاتی ہیں. دق جلیلہ ولطف غلیظہ، یعنی اس کے لیے آسان، بڑی بڑی چیزیں آسان اور چھوٹی ہو جاتی ہیں. اور جو غلیظ سے مراد کیا ہے؟ غلیظ اردو والا غلیظ نہیں، یعنی گاڑھا جو پن ہوتا ہے، سختی جو ہوتی ہے اس کے لیے لطیف ہو جاتی ہے. یعنی وہ کیا خدا کے نور میں آہستہ آہستہ جب غرق ہونے لگتا ہے تو حقائق کھلنے لگتے ہیں. جیسے الفاظ، دوسرے الفاظ یوں کہوں کہ پانی بڑا آپ کو خوف لگتا ہے شروع شروع میں، جب آپ تیرنے سیکھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر آپ کو مزہ آتا ہے، پھر آپ پانی کے اندر جا کے سوئمنگ کرنے لگتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو خدا کے بحر بے کرم میں تیراکی کر رہا ہوتا ہے، شروع شروع میں کیا ہے وہ سختی کیا ہے، وہ لذت میں تبدیل ہو جائے. پھر وہ جتنی بھی تیراکی کرتا ہے سوئمر، اس کو لذت محسوس ہوتی ہے. عارف بھی ایسا ہی ہے کہ وہ کیا ہے، جتنی تیراکی کرتا ہے بحر بے کرم الہی میں، اس کو لذت محسوس ہوتی ہے. وَسَلَكَ بِهِ السَّبِيلَ، اور نہیں مزہ چاہ، وَبَرَقَ لَهُ لَامِعٌ كَثِيرُ الْبَرْقِ، اور اس کے دل پر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ روشنیاں کوندنے لگتی ہیں، چمکنے لگتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بَرَقَ لَهُ لَامِعٌ كَثِيرُ الْبَرْقِ، یعنی تجلیات نور الہی اس کے لیے ہونے لگتا ہے، یعنی خدا کی صفات کا تجلی جو ہے اس پہ ہونے لگتی ہے. جیسے وہ حضرت مقمنی نے کہا حضرت موسیٰ پر خدا کے قہر کی تجلی تھی، یعنی جلالی تھے. ایک مکمل رہا اس کو مار دیا، قوم کو نجات دیا. حضرت عیسیٰ پر رحمانی تجلی تھی، اس لیے ان کی باتیں کیا ہیں، اسی طریقے سے نرم مزاج، اخلاق، نصیحت، اس طرح کی چیزیں تھیں. وہ تجلیات کا ظہور ہوتا ہے. تو کیا ہے؟ کہتے ہیں انسان پر بھی تجلیات کا ظہور ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ فَأَبَانَ لَهُ الطَّرِيقَ، جب یہ روشنیاں اس کے سامنے آتی ہیں تو اس کے راہ کو روشن کر دیتی ہیں، پھر خدا تک پہنچنے کا راستہ واضح ہو جائے. آن وہ نور کیا راہ کو روشن کر دیتا ہے. وَسَلَكَ بِهِ الطَّرِيقَ، اور یہ انسان جو ہے ان روشنیوں کے ساتھ جو ہے وہ سیر و سلوک خدا تک پہنچنے کا سفر طے کرتا ہے. پھر فرمایا وَتَدَافَعَتْهُ الْأَبْوَابُ إِلَى بَابِ السَّلَامَةِ، کہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک در جو ہیں وہ کیا ہے، تدافو کرتے چلے جاتے ہیں، کھلتے چلے جاتے ہیں. ایک دروازہ کھلے گا دوسرا، خدا عنایت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ الى باب السلامہ، وہ باب السلام، سلامتی، نجات کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آخری منزل جو ہے وہ دار الاقامہ، اور اس دار، اس گھر تک پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اسے اقامت کرنی ہے، جہاں اس کی کھوئی بھی ہستی کو سکون اور قرار مل جائے گا. وہ کیا ہے؟ وہ خدا کی دہلیز ہے. انسان جب محبوب کے دروازے پہ آتا ہے نا تو پھر اس کو سکون مل جاتا ہے. वो फिर उसको ये नहीं होता कि मैं महबूब से जाके मिलूँ, वो कहते हैं महबूब को देखना ही क्या है, महबूब को देखना ही क्या है, वो लज्जत बख्श है। वो एक है कि एक दफ़ा जो मजनू था वो अपनी महबूब के इश्क में डूबा वो बातें कर रहा था, तो कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, ये बातें कर रहा है वो कर रहा है कर रहा है, उसके बाद जो है वो नमाज़ तोड़ देते, कहते थे तो शर्म नहीं आती, इसको मारने लगते हैं, शर्म नहीं आती, तुमने हमारी नमाज़ ख़राब कर दी, इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें करते हो। कहते हैं मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों मारा, मुझे बताओ। तो कहते हैं कि तुमने नमाज़ ख़राब कर दी, वहाँ पे महबूब से बातें कर रहे थे। कहते कसम खुदा की मैं अपने महबूब पर इतना डूबा हुआ था, मैंने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन तुम कैसे हो कि तुम अपने महबूब से बातें कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, ये कैसी नमाज है। तो वो वाली बात है कि दार इकामत जहाँ उसकी खोई हुई हस्ती को सुकून मिल जाता है, उसको हकीकत मिल जाती है, दर वसबतत रजलाहु बितुमानीनियत बदनही फी करार अल-अम्न, ये वो मुकाम है कि जहाँ पर वो राहत और इस्तराहत हासिल करता है, जहाँ पर उसके पांव दर हकीकत सुकून पा जाते हैं, यानी उसकी मंजिल को करार, उसकी हस्ती को करार मिल जाता है, और उसका बदन इत्मीनान के साथ वहाँ पे अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। यानी ये इशारा है कि जब आप चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, एक वक्त आता है जब मंजिल आ जाते हैं, अब रुक जाए, जब रुक जाते हैं तो फिर आपकी सारी थकान दूर हो जाती है, ठीक है ना। वहाँ पर क्या होता है, फिर आप सुकून का सांस लेते हैं। अच्छा एक ये होता है कि बाज़ अवकात जब आप लंबा सफ़र कर रहे होते हैं ना और मंजिल करीब आती है, हिम्मत टूट जाती है, बाज़ अवकात बस अब नहीं चला जा रहा। अक्सर आपने देखा होगा और आप देखेंगे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के वाक़े में भी है कि ये लोग गए थे, वाक़ है लंबा चौड़ा कि वो कब्र खोद रहे थे, वहाँ पर जो है पानी ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया और लोग मरने लगे, तो इन्होंने कहा कि हिम्मत करो चलो, या तो यही मर जाओ अपनी कब्र खोद कर, यह हिम्मत करो। बहुत से उन्होंने हिम्मत की और निजात पा गए। तो बाज़ औक़ात होता है इंसान जब मंजिल को देखते हैं ना उसकी टांगें जवाब दे जाती हैं, बस अब तो पहुंच गए, हालांकि पहुंचा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वो आरिफ हुआ है कि जो मुसलसल क्या है तगदों में लगा हुआ है कि जब पहुंच जाता है तो उसके कदमों पर उसका जिस्म जो है इत्मीनान की हालत में आ जाता है। उस फरमाया फिर क़राल अमन व रहा बिमा इस्तेमल अकल बहू वर्दा रब बहू, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से उसने अपने दिल और दिल की सलाहियतों को आमादा किया। सही है, इरफान की गर्मी में आपको सर्दी लग रही है, सही, और अपने रब को नाजिल किया। कितना वक्त रह गया हमारे पास, वक्त हो गया है। खौफ इसके अलावा फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, वो इंशाल्लाह बाद में हम उसको पढ़ेंगे। बस खुलासा ये हो कि इरफान जो है वो इस्लाम से लिया गया है, कम से कम उसके इब्तदाई तरीन चीज़ें इस्लाम से ली गई हैं, उसके लिए ख़ास इस्तलाहात और कवानीन वज़ा किए गए हैं इल्म की सूरत में, और उसके मुखालिफ अफराद भी हैं, उसके मुआफ़िक अफराद भी हैं। शहीद मुतरी ये कहते हैं कि हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं, हमने उनको जो मुताला किया है, इन्होंने उसकी रूह को इस्लाम से लिया है, उसमें कुछ चीज़ें इजाफा की हैं, अगर वो चीज़ें इस्लाम से मुतसादिम नहीं हैं तो उनको लेने में कोई हर्ज नहीं है, उसको एक इस्लामी इल्म के तौर पर लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।